لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النور اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين معزز حاضرین اس وقت عالم اسلام جس ربو حالی کا شکار ہے اور مشرق و مغرب میں جس خستگی کے ساتھ دوچار ہے وہ آپ سب حضرات پر آیا ہے آپ کے سامنے ہے کہ اسرائیل کا تمرد اور اس کی رعونت اور اس کی فرعونیت وہ سبز و ترقی پر ہے عربوں کی ذلت اور مسکنت کا یہ عالم ہے قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے ضربت علیہم الذلت والمسکنہ کہ اسرائیل کے خلاف اگر کوئی احتجاج کرتے ہیں تو امریکہ بہادر سے کرتے ہیں جو اسرائیل کا سرپرست ہے افغانستان میں ابھی جو کچھ ہوا ہے جو ظلم اور تشدد اور بربریت اور جس طرح کے بدترین ہتھیار استعمال ہوئے ہیں دیزی کٹر جیسے بامب 15,000 پاؤنڈ وزنی جس طرح ان سے کارپٹ بمبنگ کی گئی ہے اس میں آپ کو معلوم ہے کہ ہزاروں طالبان نے بھی جام شہادت نوش کیا اور سینکڑوں ہزاروں پاکستانی مجاہدین اور عرب مجاہدین نے جام شہادت نوش کیا بے شمار زخمی ہوئے سب سے بڑی بات یہ کہ کم سے کم وقتی طور پر عارضی طور پر طالبان کی خالص اسلامی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اس کے بعد بھی امریکہ کے عزائم نہایت خطرناک ہیں اس نے پہلے روز سے 10 سالہ جنگ کی بات کی تھی اور وہ بقیہ تمام ممالک جن میں کچھ احیاء اسلام کی تحریکیں چل رہی ہیں مختلف انداز میں مختلف طریقہ ہائے کار کے تحت لیکن مغرب کو وہ سب ایک ہی نظر آ رہی ہے ایک ہی جذبہ ہے ایک ہی امنگ ہے طریقہ کار مختلف ہو سکتے ہیں لیکن یہ جذبہ جہاد اور جہاد کا لفظ میں دونوں معنی میں استعمال کر رہا ہوں دعوت و تبلیغ تنظیم تربیت یہ بھی جہاد کے مراحل ہیں اور پھر مسلح جنگ یہ بھی جہاد کا مرحلہ ہے اس کا جو غلغلہ پوری دنیا میں اس وقت بلند ہو چکا ہے اس سے مغرب جس طرح خوف زدہ ہے اس کے بنا پر واقعہ یہ ہے کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھا ہے اور بلبلا اعلان ہو رہا ہے کہ اب افغانستان سے فراغت کے بعد صومالیہ کی باری ہے سوڈان کی باری ہے عراق کی باری ہے اور مختلف اور جگہوں پر ہمارے بارے میں ذرا ابھی خاموش ہیں. حکمت کا تقاضا، مصلحت کا تقاضا ہے کہ خاموش ہیں. بلکہ ان کی سفیرہ صاحبہ جو ہے وینڈی چیمبرلین، انہوں نے تو قسم کھا کر کہا ہے کہ نیکسٹ ٹارگٹ پاکستان نہیں ہے. ان کا یہ قسم کھانا ہی غمازی کر رہا ہے کہ کوئی بات ہے. خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں. ہمیں یقین ہوا، ہم کو اعتبار آیا. واقعہ یہ ہے کہ اگلا ٹارگٹ پاکستان ہے. تازہ ترین واقعہ جو بھارت میں ہوا ہے، جیسے کشمیر میں ہوا تھا سری نگر کی اسمبلی پر حملہ، اسی طرح کا ایک حملہ جو ہے دہلی میں پارلیمنٹ پر ہو گیا. اب اس کا سارا ملبہ بھی ظاہر بات ہے کشمیری مجاہدین پر ڈالا جائے گا، سارا الزام جو ہے پاکستان کے ساتھ لایا جائے گا، اور اس سے یہ ہے کہ وہ رفتار تیز کی جائے گی کہ پاکستان پر دباؤ بڑھایا جائے، وہ کشمیر میں جہادی تحریکوں کا معاملہ ختم کرے، اپنا ایٹمک پروگرام کیپ کرے بلکہ رول بیک کرے. یہ سارے تقاضے جو ہیں امریکہ کی طرف سے ہم پر آئیں گے. آپ کے علم میں آیا ہوگا کہ حال ہی میں سبرامینیم نے ایک مضمون لکھا ہے، مقالہ لکھا ہے، اور یہ وہی ذات شریف ہیں جنہوں نے 1970 میں مقالہ لکھا تھا اور اندرا گاندھی کو یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ مشرقی پاکستان کا معاملہ جو ہے، جو حالات وہاں ہو گئے ہیں، جو سیاسی خلفشار ہے، اس نے ہمیں صدی کا موقع، چانس آف دی سینچری فراہم کیا ہے. اب ہمیں چوٹ لگانی چاہیے اور اپنا مقصد حاصل کر لینا چاہیے. اسی شخص نے اب مقالہ لکھا ہے کہ اب پاکستان کے لیے کوئی حمایتی نہیں رہا، کوئی ساتھی نہیں رہا، اور یہ ہے کہ اس وقت پاکستان پر چوٹ لگانے کا بہترین موقع ہے. یہ سب کیا ہے؟ میرے نزدیک یہ ایک نہایت سعادت مند دور کے ولادت کے درد ہیں، برتھ پینگز ہیں. دنیا تیزی سے جس طرح بڑھ رہی ہے وہ ایک عالمی نظام خلافت ہے. تاریخ کا یہ اصل مقام آ کر رہے گا اور وہ اب زیادہ دور نہیں ہے. اگر عثمانیوں پر کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے؟ اگر افغانیوں پر کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا؟ یا جیسے جگر نے کہا تھا، یہ خون جو ہے مظلوموں کا ضائع تو نہ جائے گا، لیکن کتنے وہ مبارک قطرے ہیں جو صرف بہارا ہوتے ہیں. بہرحال صورتحال کیا ہے بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کے صبح نزدیک آ رہی ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ نور کی آیت نمبر 55 تلاوت کی. اس میں مسلمانوں سے ایک بڑا پختہ وعدہ کیا گیا، بلکہ تین پختہ وعدے کیے گئے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اے مسلمانوں، تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کی شرط پوری کر دیں گے، اللہم ربنا اجعلنا منہم، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے. تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کی شرط پوری کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا، جیسے کہ ان سے پہلے جو امت تھی اس کو خلافت عطا کی تھی. یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض، اللہ تعالیٰ ایسی خلافت ہے مسلمانوں تمہیں عطا کرے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور تمہارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے دین پسند کر لیا ہے، یعنی اسلام، اسے دنیا میں تمکن عطا کرے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور مسلمانوں کو جو اندیشے ہیں، جو خوف لائق ہیں، جو بدامنی کا خطرہ ہے، جو جان و مال کے ضیاع کا اندیشہ ہے، اس ساری کیفیت کو امن سے بدل دے گا. یہ وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے تھے محمد الرسول اللہ والذین معہ سے، صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. اور آپ کے علم میں ہے سن 6 ہجری میں یہ آیت نازل ہوئی، سن 7 میں صلح حدیبیہ ہو گئی، انا فتحنا لك فتحا مبینا، سن 7 میں ہی، سن 6 میں ہی صلح حدیبیہ ہوئی، سن 7 میں خیبر فتح ہو گیا، سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا، سن 9 میں آخری حکم آ گیا پرجنگ کا کہ اب یہ سرزمین عرب جو ہے یہ شرک اور کفر سے پاک کر دی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے خلافت علی الارض عطا کر دی، لیکن یہ خلافت علی منہاج النبوہ جو اس کے بعد صحابہ کرام حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ذریعے سے جاری رہی، بعد میں بدقسمتی سے اور ایک یہودی فتنے کی وجہ سے، عبداللہ ابن سبا کا فتنہ جس نے مسلمانوں میں اختلاف پیدا کیا، افتراق پیدا کیا، الفتنۃ الکبریٰ، حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، 4.5 برس تک مسلمان آپس میں لڑتے رہے، اس نے ان کی طاقت جو ہے اس کو توڑ دیا. وہ سیلاب جو بڑھ رہا تھا فتوحات کا، اس نے اقبال نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، اس سیل رواں جو ہے اس کی رفتار ٹوٹ گئی. لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آج آپ کو کتابچہ جو ہے 4 ورق کا دیا گیا ہے یہاں، اس میں وہ احادیث درج ہیں، تاکہ میں صرف حوالہ دے دوں گا، آپ کے پاس اس کا متن، اس کا ترجمہ موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کی روح سے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک کے 4-5 ادوار گنوائے. پہلا دور شہادت دور نبوت، دوسرا دور شہادت خلافت علی منہاج النبوہ، تیسرا بالملوکیت کا دور، کاٹ کھانے والی ظالم ملوکیت، چوتھا پھر غلامی کا دور، ہم انگریزوں کے غلام ہو گئے، کوئی جو ہے وہ فرانسیسیوں کا غلام ہو گیا، کوئی ولندیزیوں کا غلام ہو گیا، کوئی اطالویوں کا غلام ہو گیا، پوری امت مسلمہ غلامی کے شکنجے میں جکڑی گئی. لیکن اس کے بعد حضور نے خبر دی، ثم تكون خلافة علی منہاج النبوہ، اس کے بعد پھر ایک دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ. آج دنیا جو ہے اس دور کی دہلیز پر کھڑی ہے. ظاہر بات ہے جب پہلی خلافت آئی تھی محنتیں کرنی پڑی تھی، مشقتیں جھیلنی پڑی تھی، قربانیاں دینی پڑی تھی، 250 سے زائد صحابہ کرام نے جامع شہادت نوش کیا تھا، آپ اندازہ کیجئے، ایک ایک صحابی کی زندگی ہم جیسے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے. 259 صحابہ کرام نے جامع شہادت نوش کیا، تب وہ خلافت کا سورج طلوع ہوا تھا. تکلیفیں آئی تھیں، مصیبتیں آئی تھیں، ایک دور وہ بھی آ گیا تھا کسی درجے میں جو نسبت خاک رابع عالم پاک، لیکن پھر بھی یہ کہ نسبت تو ہے کسی درجے میں، لاکھ میں ایک، کروڑ میں ایک. آج جو حال طالبان کا ہوا ہے، سن 10 نبوی میں تقریباً یہی حالت محمد الرسول اللہ والذین معہ کی ہو گئی تھی. سن 10 نبوی کی بات کر رہا ہوں، ہجری نہیں، ہجرت سے 2-2.5 سال قبل ابو طالب کے انتقال کے بعد مکہ میں حضور کا قیام ناممکن ہو گیا، لہذا حضور پناہ کی تلاش میں طائف گئے. طائف میں جو کچھ بیتی ہے وہ آپ کے علم میں ہے. 10 برس میں مکہ میں حضور پر ذاتی طور پر وہ مشکلات اور مصائب نہیں آئی تھی کہ جو طائف میں آئی، اور اس پر جو پھر دعا نکلی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے. واقعہ یہ ہے کہ کلیجہ جو ہے شک ہوتا ہے اس دعا کو پڑھتے ہوئے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، اے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں، گلہ کروں تو کس سے کروں، شکوہ کروں تو کس سے کروں، فریاد کروں تو کس سے کروں. الا کاشکو روف قوتی، اپنے قوت کی کمی کا شکوہ اور شکایت اور فریاد تیرے سامنے، قلت حیلتی میرے اسباب میرے وسائل کی کمی، وہ حوانی علی الناس اور لوگوں کے سامنے جو بے عزتی ہو رہی ہے، پتھراؤ کیا جا رہا ہے مجھ پر، میرا جسم لہو لہان ہوا ہے، اے اللہ الا من تکلنی الا بعیدی یتجہمنی اور الا عدو من لگتا عمری، اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ کیا مجھے دشمن کے حوالے کر دیا جو چاہے کرے؟ یہ دعا نکلی ہے دل دوز دعا قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اندازہ کیجئے کہ حالات کیا تھے، کن حالات میں یہ دعا حضور نے مانگی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ خلافت بھی آئی تھی تو گھر بیٹھے نہیں آ گئی تھی، محض دعاؤں سے نہیں آئی تھی، محض تلقین اور وعظ اور نصیحت سے نہیں آئی تھی، بلکہ ٹھیک ہے تلقین بھی تھی، وعظ بھی تھا، نصیحت بھی تھی، تربیت بھی تھی، تزکیہ بھی تھا، تعلیم بھی تھی، لیکن اس سے آگے بڑھ کر جہاد تھا، طاقت کے ساتھ جہاد، قوت کے ساتھ جہاد، اسلحہ کے ساتھ جہاد. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محض تعلیم و تربیت سے یا محض دعوت و تبلیغ سے کوئی انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے، وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، انہیں حقائق معلوم نہیں. اگر بغیر تلوار ہاتھ میں لیے انقلاب برپا کرنا ممکن ہوتا، اسلامی نظام کا قائم کرنا ممکن ہوتا، تو ظاہر بات ہے کہ سب سے بڑے اس کے حقدار محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے دست مبارک سے وہ انقلاب آیا ہوتا. آپ سے بڑا مربی کون، آپ سے بڑا مبلغ کون، آپ سے بڑا مزکی کون؟ ظاہر بات ہے کہ آپ سے بڑا تو کوئی دائی نہیں. محض دعوت و تبلیغ سے نہیں ہوتا، دعوت و تبلیغ سے لوگوں کو کھینچا جاتا ہے، سلیم الفطرت لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، پھر ان کی تربیت ہوتی ہے، پھر طاقت بنا کر، جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے، بڑا عظیم مکالمہ ہے جو انہوں نے نقل کیا ہے اللہ تعالیٰ سے، پتہ نہیں کس عالم میں یہ گفتگو انہوں نے کی ہوگی. گفتند اللہ نے مجھ سے فرمایا، گفتند جہان ماں آیا میں تمہیں سازد، اے اقبال میں نے جس دنیا میں تمہیں بھیجا ہے وہ تمہیں سازگار آئی یا نہیں آئی؟ گفتم کہ نمی سازد، میں نے کہا نہیں مجھے پسند نہیں ہے، یہ دنیا غلط ہے، یہ دنیا غلط نظام پر مبنی ہے، اس میں ظلم ہے، استحصال ہے. گفتم کہ نمی سازد، گفتم کہ برہم زن، اللہ نے فرمایا پھر توڑ پھوڑ کر رکھ دو اس کو. لیکن توڑ پھوڑ کر رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ با نشے درویشی در ساز و دمادم زن، جو پختہ شوی خود را پر سلطنت جم زن. پہلا مرحلہ درویشی کا ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، تلقین ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے. 12 برس تک حکم یہ تھا تمہیں لوگ گالیاں دیں، تم دعائیں دو، وہ تمہیں پتھر مارے، تم پھول پیش کرو، انفا ملتی یا احسن، یہ ہے درویشی کا دور. لیکن دوسرا دور کیا تھا؟ جو پختہ شوی، جب تیار ہو جاؤ، طاقت کافی ہو جائے، قوی ہو جاؤ، پختہ ہو جاؤ، خود را بر سلطنت جم زن، تو اپنے آپ کو سلطنت جم سے ٹکرا دو. یہ انقلاب کا طریقہ ہے، اور یہی ہمیں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتا ہے. اب یہ جو انقلاب ہے کدھر جا رہا ہے؟ دیکھیے وہ 4 ادوار گزر چکے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، دور نبوت گیا، دور خلافت راشدہ گیا، مسلمانوں کی ملوکیت کا دور گیا، غیر ملکی ملوکیت کا دور گیا، کلونیل رول اپنی بساط لپیٹ چکا، اگرچہ اب ایک فیصلہ کن مارکا ہے. مارکا یہ ہے کہ ایک طرف یہودی سازشی کردار جس نے پورے عالم عیسائیت کو اپنی مٹھی میں لے لیا ہے، شکنجے میں لے لیا ہے، بقول علامہ اقبال فرنگ کی رگے جا پنجے یہود میں ہے. ایک طرف وہ سامنے ہے، اس کا ارادہ کیا ہے؟ نمبر 1 پوری دنیا پر معاشی غلبہ، معاشی استحصال، ورلڈ بینک کے ذریعے، آئی ایم ایف کے ذریعے، ڈبلیو ٹی او کے ذریعے، ٹرپس کے ذریعے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، یہ ایک سے بعد قدم جو اٹھ رہے ہیں تاکہ پوری دنیا کی معیشت پر ہمارا کنٹرول ہو، پوری دنیا کے انسان محض مزدور بن کر رہ جائیں اور ان کی جو بھی پروڈکشن ہو، جو بھی یافت ہو، وہ سود کے ذریعے سے ہمارے پاس آتی چلی جائے۔ ہم گزارے کے لیے ظاہر بات ہے کہ گھوڑے کو کل بھی تانگے میں جوتنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اسے چارہ دینا پڑے گا، ان مزدوروں کو سسٹیننس الاؤنس تو دینا پڑے گا، کچھ نہ کچھ تو ان کے لیے کرنا پڑے گا، لیکن یہ مزدور ہوں گے اور ان کی کمائی کی ملائی ہم کھائیں گے۔ یہ ہے ان کا پورا عالمی منصوبہ۔ اس منصوبے میں امریکہ ان کا اعلی کار بن چکا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اپنی ڈومینیشن کی طرف جا رہا ہے۔ پاگل پن ہے، حماقت ہے، اصل میں وہ تو اس وقت شکنجے کے اندر آئے ہوئے ہیں یہود کے، یہ یہود ہیں جو اپنی ڈومینیشن چاہ رہے ہیں۔ یہ ملٹی نیشنلز کی حکومتیں جب قائم ہو جائیں گی تو معلوم ہوگا کہ اصل حکومت جو ہے وہ یہودیوں کی قائم ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا دوسرا منصوبہ گریٹر اسرائیل کا بنانا ہے۔ گریٹر اسرائیل جو موجودہ اسرائیل ہے وہ تو اس کا کچھ بھی نہیں ہے، پچاسواں حصہ بھی نہیں ہے۔ جو اسرائیل وہ بنانا چاہتے ہیں، پورا شام، پورا لبنان، پورا فلسطین، پورا شرق اردن، پورا عراق، سعودی عرب کا بھی شمالی حصہ جس میں مدینہ منورہ بھی شامل ہے، اور مصر کا بھی جو شمالی علاقہ ہے جو کہ ڈیلٹا کا علاقہ نہاز اور خیز، اور ترکی کا بھی مشرقی علاقہ شامل ہے، یہ ہے گریٹر اسرائیل۔ اور اس کا نقشہ جو ہے کینیسٹ جو ہے ان کی پارلیمنٹ یہودیوں کی، اس کی پیشانی پر بنا ہوا۔ اور تیسرا جو اہم ترین منصوبہ ہے، یہ تو پھر بھی لانگ ٹرم منصوبے ہیں، ان میں ابھی وہ کسی تاخیر کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ایک جو فوری منصوبہ ہے، اہم ترین ہے، وہ یہ ہے کہ انہیں مسجد اقصی کو گرا کر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور قبۃ الصخرہ کو گرا کر اپنا تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنا۔ یہ تھرڈ ٹیمپل کی اصطلاح آپ نے بہت سنی ہوگی، مراد کیا ہے شاید آپ کو معلوم نہ ہو بہت سے حضرات کو۔ اصل میں وہاں پر اسی چٹان پر جس پر کہ قبۃ الصخرہ بنا ہوا ہے، یہ اصل میں پہاڑی تھی، جیسے کبھی کوہ صفا پہاڑی ہوتی تھی، اب کیا ہے صرف علامتی طور پر کچھ پتھر ہمیں نظر آتے ہیں ہم جاتے ہیں، کوہ صفا بروا کی صرف نشانی باقی رہ گئی ہے۔ ایسے ہی یہ در حقیقت ایک پہاڑی تھی جس پر کہ حضرت سلیمان نے اپنا پہلا معبد، پہلی مسجد تعمیر کی تھی۔ یہ بندوبست اسے ٹیمپل کہتے ہیں، ٹیمپل آف سولومن۔ لیکن وہ جو ہے معبد یا مسجد حضرت سلیمان کی علیہ الصلوۃ والسلام، 587 قبل مسیح میں اسے گرا دیا تھا نبوکدنضر نے، جو عراق کا بادشاہ تھا۔ 1000 قبل مسیح میں تقریباً وہ مسجد بنی ہے، اور 587 قبل مسیح میں یعنی 413 برس کے بعد اس کو گرا دیا گیا۔ 150 برس کے بعد دوبارہ اسے بنایا گیا، اسے سیکنڈ ٹیمپل کہتے تھے۔ لیکن پھر 70 میں ایک رومی جرنیل نے اس کو بھی گرا دیا، وہ آج تک گری پڑی ہوئی ہے۔ اس کی صرف ایک دیوار سلامت ہے جسے وہ دیوار گریا کہتے ہیں، دی ویلنگ وال۔ وہاں جاتے ہیں، کوئی باتم کرتے ہیں، کچھ اپنا سر جو ہے اس کے ساتھ پھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، پھوڑتے نہیں ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، لیکن یہ کہ یہ ظاہر کرتے کہ ہم ماتم کر رہے ہیں۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ اب 34 برس ہو گئے ہیں کہ پورے یروشلم پر ہمارا قبضہ ہے، پھر بھی ہم نے ابھی تک اپنا مندر تعمیر نہیں کیا، اپنا ٹیمپل تعمیر نہیں کیا۔ کیوں؟ امریکہ کا دباؤ ہے۔ امریکہ کا دباؤ کس بات پر ہے کہ دیکھو ساری عرب قوم سے دشمنی بول مت لو، تمہیں اسرائیل کا ملک ہم نے بنا دیا، اس پر اب قناعت کرو، اور ہم صرف یہ چاہتے ہیں تمہاری حفاظت گارنٹی کرتے ہیں، تمہیں کوئی گدر نہیں پہنچنے دیں گے، تمہیں کوئی نقصان نہیں آنے دیں گے، لیکن آگے توسیع پسندانہ عزائم بند کر دو، ورنہ یہ ہے کہ کروڑوں پہ مشتمل قوم تم تو کل دنیا میں 1.25 کروڑ ہو یا 1.5 کروڑ ہو، 13 یا 14 ملین ہے کل یہودی دنیا میں، عرب تو 30 کروڑ ہے، پھر مسلمان جو ہے 100 کروڑ مزید اس میں شامل کر لیجئے، ان سب کی دشمنی مول نہ لو، لہذا صلح کرو، خلیج کی جنگ کے بعد سے امریکہ کی رٹ ہے 30 ٹاکس، لیکن ظاہر بات ہے کہ اب مزید جو ہے یہودیوں کے اندر اب صبر نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ ہو جائے، اور انہیں چونکہ گرانا ہے مسجد اقصا کو، اور امریکہ کو بھی انہوں نے سرخ جھنڈی دکھانی ہے اور دکھا دی ہے، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے دونوں ٹاورز انہوں نے گرائے، پینٹاگون پر حملہ انہوں نے کرایا، لیکن اپنے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے اس کا سارا رخ پھیر دیا، اسامہ ابن لادن، القاعدہ، طالبان اور پاکستان، کیونکہ طالبان کا سب سے بڑا ساتھ دینے والا، سب سے بڑا سپورٹر پاکستان کا، اسرائیل کی کوشش یہ تھی کہ امریکہ غصے میں آگ بگولا ہو کر اشتعال میں آ کر افغانستان کو بھی ختم کرے اور پاکستان کی بھی کم سے کم ایٹمی صلاحیت کو مفلوج کر دے، اس میں اسے بڑی حد تک کامیابی ہو گئی، پہلا مرحلہ طے ہو گیا، طالبان کا سقوط ہو گیا، وہ اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی اپنی برکات کی جھلک دکھا کر ختم ہو گئی، طالبان منتشر ہو گئے، کچھ وہی افغانستان ہی میں جذب ہو گئے ہیں، کچھ اور بھی ہیں کہ جو ابھی پہاڑوں میں چلے گئے ہیں اور گوریلا وار جاری رکھنے کا پروگرام رکھتے ہیں، کچھ آ گئے ہیں مختلف ناموں کے تحت پاکستان میں بھی آ گئے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے خبر پڑھی ہوگی ایک جمعیت الفرقان، خدام الفرقان قائم کی گئی ہے، یہ بھی طالبان کے پرانے ساتھی تھے، انہوں نے آ کر جو ہے یہاں پر، اب مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے پڑھ کر، اس لیے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ میں نے جب اپنا کام شروع کیا تھا 1967 میں تو میں نے بھی پہلے قائم کی تھی انجم الخدام القرآن، عربی میں اس کا ترجمہ ہوگا جمعیت و خدام القرآن، اور یہ خدام الفرقان فرق کیا ہے، بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے فوری طور پر تو یقیناً ہمیں بڑی گزند پہنچی ہے، بڑا زور پہنچا ہے، ایک بڑی امید وابستہ ہو گئی تھی، آپ اندازہ کیجئے اب ہر شخص سوچ سکتا ہے کہ ذرا سے طالبان پیچھے ہٹے ہیں تو کیسی کیسی بدمنیاں وہاں پیدا ہو گئی ہیں، لوٹ مار ہو رہی ہے، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، آپس میں لڑائیاں خونریزیاں شروع ہو چکی ہیں، اور میں تو اندازہ کرتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ کیسے کیسے شیاطین جن تھے جنہیں کہ افغانستان میں اسلامی حکومت کے جو اسلامی قوانین ہیں انہوں نے جکڑا ہوا تھا، جیسے حضرت سلیمان کے جن جو ہیں وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، ایسے ہی یہ جنات جو ہے شیاطین اسلامی قوانین میں درحقیقت جکڑ رکھا تھا کہ کوئی وہاں دنگا، کوئی فساد، کوئی اختلاف، کوئی افتراق، کوئی بدامنی، کوئی خونریزی نہیں تھی۔ بہرحال اب جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، دو امکانات ہیں، پہلا امکان قدرے کم ہے اور وہ یہ کہ یہ جو بھی مخالفین طالبان جتنے گروپ ہیں یہ کوئی حکومت بنانے پر متفق ہو جائے اور ایک متفق علیہ حکومت بنا کر افغانستان میں کم سے کم امن و امان قائم کر دے، اگر ایسا ہو جائے تو بھی یہ ہمارے لیے بازی ہارنے کے مترادف نہیں ہے، پھر وہاں موقع ہوگا کہ وہ کام جس کی کمی رہ گئی، طالبان کا معاملہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے، افغانستان پر تو ایک قیامت ٹوٹ پڑی تھی، روسی آ گئے تھے، ساری قوم کو کھڑا ہونا پڑا، ایک ہنگامی صورتحال تھی، پھر وہ چلے گئے تو یہ آپس میں لڑ پڑے، لہذا انہیں موقع نہیں ملا کہ لوگوں کو تربیت کرے، لوگوں کی کردار سازی کرے، لوگوں کا فکر بنائے، ان کی سوچ بنائے، ان کو ایک نظم میں منسلک کرے، سم و تاج کا خوکر بنائے، منظم جماعت کی شکل دے، یہ موقع ہی نہیں ملا، اب یہ ہے کہ موقع ملے گا، اگر یہ ہو جاتا ہے، اگر وہاں پر ایک امن و امان کی صورت پیدا ہو جائے مستحکم حکومت قائم ہو جائے تو ظاہر بات ہے اگرچہ ہمیں افسوس ہوگا کہ اسلامی حکومت کی بجائے وہاں ایک لبرل سیکولر حکومت قائم ہو جائے گی جس میں کہ لیفٹسٹ کا بھی کافی حصہ ہوگا. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ کام ختم ہو جائے گا. اب ان طالبان کو جو اس معاشرے کے اندر مختلف عنوانات سے آرگنائز ہو سکتے ہیں موقع مل جائے گا اسلام کی صحیح دعوت کو عام کریں، قرآن کے فکر کو عام کریں، لوگوں کی تربیت کریں، ان کے ذہن بدلے، ان کی سوچیں بدلے، ان کے نظریات بدلے، ان کے اخلاق کی بہتری ہو، کردار سازی ہو، نفوس کا تزکیہ ہو، روحانی تربیت ہو، تو پھر اثر نو ایک بہت زبردست طاقت کے ساتھ افغانستان میں طالبان دوبارہ ابھرے گا. ایک دوسرا امکان اور بھی ہے اور اس کا قوی تر امکان ہے. یہ لوگ حکومت نہیں بنا سکتے، یہ لڑیں گے، فساد ہوگا. دوستم علیحدہ بیٹھا ہے، ابھی اس نے تسلیم نہیں کیا ہے. دو وزیر بھارت میں جا کر جو گل افشانیاں کر کے آئے ہیں، وزیر اعظم صاحب جو اس خیال کے برعکس خیال ظاہر کر رہے ہیں، کرزئی صاحب پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں، جبکہ ان کا وزیر خارجہ بھی اور وزیر داخلہ بھی، دونوں جا کر پاکستان کے خلاف انتہائی غلط باتیں کرتے رہے اور بھارت کو مکمل سپورٹ انہوں نے دیا. تو ان میں یہ انتشار رہے گا، نہ ان کا ذہن ایک ہے، نہ ان کی سوچ ایک ہے، نہ ان کے نظریات ایک ہے، نہ ان کے مقاصد ایک ہے. اس صورت میں انشاءاللہ العزیز بہت جلد افغانستان کے عوام کو طالبان یاد آئیں گے کہ انہوں نے امن و امان قائم کیا تھا، جہاں چوری ختم ہو گئی تھی، ڈاکہ ختم ہو گیا تھا، تمام راستے محفوظ تھے، کہیں رازنی نہیں تھی. تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد افغانستان میں دوبارہ طالبان کے برسر اقتدار آنے کا راستہ، چاہے وہ طالبان کے نام سے نہ ہو کسی اور نام سے ہو جائے، ہمیں نام سے کوئی غرض نہیں ہے. کال دی روز بائی اینی نیم اٹ ول اسمیل ایز سویٹ. اسلامی جماعت بنے کوئی اور وہ جو ہے باقاعدہ دعوت اور تربیت اور تنظیم کے مراحل سے گزر کر اور پھر وہاں پر انقلاب لائے، نظام قائم کرے، تو انشاءاللہ تعالی وہ پائیدار ہوگا اور اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکے گی. ادھر پاکستان کا معاملہ میرے اور آپ کے لیے یقیناً اہم تر ہے. ہم اس سرزمین کے رہنے والے ہیں، ہم یہاں کے شہری ہیں، یہاں کی بھلائی اور برائی ہم پر اثر انداز ہوتی ہے، بلکہ ہم ذمہ دار بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک. جو کچھ یہاں ہو رہا ہے میں بھی ذمہ دار ہوں، آپ بھی ذمہ دار ہیں، ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہماری حکومت ہے، چاہے وہ ہماری حکومت ہماری مرضی کے خلاف ہم پر تھوپ دی گئی ہو، بالفعل تو ہم تسلیم کیے بیٹھے اسے حکومت کو. لہذا جو کچھ ہو رہا ہے در حقیقت ہم اس میں اپنے آپ کو بری الزمہ قرار نہیں دے سکتے. یہ جو اب خلافت کا نظام دنیا میں آنے والا ہے، جس کی خبر دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے لیے احادیث میں نے آپ کو یہاں ایک چار ورقے کی شکل میں دے دی ہے، اس کے ضمن میں حضور کی احادیث میں دو حدیثوں میں خاص تذکرہ ہے، ایک میں تو خراسان کا تذکرہ ہے اور ایک میں یہ ہے کہ کسی مشرقی ملک سے فوجیں جائیں گی. جب سعودی عرب میں، بلکہ عرب کہنا چاہیے، حجاز میں حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، تو ان کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے فوجیں کسی مشرقی ملک سے جائیں گی. اور دوسری حدیث میں ہے کہ یہ جو آج ہمارے ہاتھ سے بیت المقدس نکل گیا ہے، یہودیوں کے قبضے میں ہے، اس کو بھی واپس لینے کے لیے خراسان سے فوجیں جائیں گی. حضور کے زمانے میں خراسان ایک بہت بڑے ملک کا نام تھا، موجودہ افغانستان بھی اس میں شامل ہے، کچھ حصہ پاکستان کا بھی شمالی علاقہ جو ہے، یہ جو مالاکنڈ ڈویژن ہے یہ اس میں شامل ہے. اور آپ نے دیکھا کہ مالاکنڈ ڈویژن ہی سے ہزاروں گئے قبائلی جنہوں نے جا کر جہاد میں حصہ لیا ہے، جانے بھی دی ہے، گرفتار بھی ہوئے. پھر کچھ تھوڑا سا علاقہ اس میں موجودہ ایران کا بھی ہے، جس کا نام ہی ہے خراسان، ایک صوبہ. پھر یہ سینٹرل ایشیائی کچھ ریاستیں بھی اس میں شامل تھیں. یہاں سے فوجیں جائے گی، وہ حدیثیں بھی آپ کے سامنے موجود ہیں، یخرجو من خراسان رایات سود، خراسان ہی سے وہ سیاہ علم لے کر فوجیں چلے گی کہ جن کو کوئی روک نہیں سکے گا، لا یردھا شیء، ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، حتی تنصب بایلیا، یہاں تک کہ وہ جا کر ایلیا میں جھنڈے نصب کر دیں گے. اور ایلیا حضور کے زمانے میں یہ آج کا یروشلم جو ہے اس کا نام تھا. دوسری حدیث تو معلوم یہ ہوا کہ افغانستان کو تو ایک بہت بڑا کروشل رول پلے کرنا ہے، اور وہاں ظاہر بات ہے جو خون جو ہے مظلوموں کا، یہ تو ہے پرانی کہاوت ہے کہ رنگ لائے گی ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد، یہ جو خون گرا ہے یہ رنگ لائے گا، در حقیقت اس کے نتائج نکلیں گے. اور اس میں آپ سوچئے، افغانستان کے باشندوں کے بارے میں تو کوئی کہہ سکتا ہے صاحب یہ اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، یہ اپنی خوشحالی کے لیے لڑ رہے تھے، اگر یہ واقع ہے کہ طالبان کا معاملہ یہ نہیں ہے، وہ خالص اسلام کے لیے لڑے ہیں، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. لیکن آپ سوچئے عرب کاہے کے لیے گئے وہاں، عربوں کے ہاں کھانے پینے کی کمی ہے. آج امریکہ نے جو فہرست شائع کی ہے ہائی جیکرز کی، ان میں سب سے بڑی تعداد سعودی عرب کے لوگوں کی ہے، تو ان کو کس چیز کی کمی ہے سعودی عرب میں؟ اور عرب ان کے لیے تو ہر طرح کی نعمتیں میسر ہیں، مال و دولت کے فراوانی ہے، وہ کیا کرنے گئے تھے؟ پھر یہ کہ یہ سارے بقیہ عرب ممالک سے لوگ کیا کرنے گئے تھے؟ اسامہ ابن لادن کا وہاں کون سا کارخانہ لگا ہوا تھا، کون سی انڈسٹری تھی، کون سا کاروبار کرنے وہ گیا تھا؟ تو واقعہ یہ ہے کہ اس معاملے کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ بے شمار نہایت مخلص، اور مخلص ہی نہیں مخلص، وہ مخلص وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ خاص اپنا بنا لے، یہ جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں، واقعتا ان کا خون جو ہے وہاں جذب ہوا ہے، انہوں نے جانیں دی ہیں. تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، جیسا کہ میں نے عرض کیا دو میں سے ایک راستے سے، یا تو یہ ہے کہ یہ حکومت اگر کچھ جم گئی تو پھر جیسے دنیا میں دوسرے ممالک میں اسلامی تحریکیں چل رہی ہیں، پاکستان میں چل رہی ہے، دعوت ہے، تربیت ہے، تنظیم ہے، اور اس طریقے سے پھر جمع ہو کر ایک منظم طاقت کے ساتھ مطالبے کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اسی طریقے سے وہاں پر بھی چلے گی انشاءاللہ. اور بصورت دیگر تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر وہاں امن و امان قائم نہ ہو سکا تو بہت جلد عوام جو ہے تنگ آ کر پھر خود طالبان کو دوبارہ لے آئیں گے. لیکن یہ کہ پاکستان کے بارے میں سوچئے، علامہ اقبال نے جو ایک ترانہ لکھا تھا ترانہ ملی، اس میں خاص طور پر ہندوستان کے بارے میں ایک بات کہی تھی، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. ایک حدیث کے اندر حضور نے فرمایا مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. اگرچہ اس کا فوری طور پر مجھے حوالہ نہیں مل سکا ہے، لیکن متعدد عرب علماء نے بتایا کہ یہ حدیث ہے اور انہی الفاظ کے ساتھ ہے کہ مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. پھر یہ کہ یہ ہند وہ سرزمین ہے، چند باتیں میں چاہتا ہوں کہ گن لیں، اس لیے کہ آج ہم پاکستان میں اسی کا خلاصہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. اسی در حقیقت پورے بھارت کا لبے لباب جو ہے پاکستان میں ہے، بھارت کا مسلمان جو ہے اس نے پاکستان بنوا کر اپنا فرض ادا کر دیا، وہ فرض کفایا اس نے ادا کیا کہ ٹھیک ہے ہم پر جو بیتے گی ہم بیت سہ لیں گے، لیکن تم جاؤ بناؤ پاکستان، پاکستان میں اسلام لاؤ، اسلام اگر آ گیا تو ہماری قربانی جو ہے وہ رنگ دے آئیں گے. بہرحال ہم نے جو کچھ کیا ہے ابھی تک 55 برس گزر گئے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہم اس میں کوئی فیصلہ کن اور عملی پیش رفت نہیں کر پائے. لیکن یہ کہ آپ کے علم میں ہے نبوت کے بعد سب سے بڑا دینی منصب مجددین امت، یہ مجددین جو ہر صدی میں ایک اٹھتا رہا ہے، 1000 برس تک سارے مجددین عالم عرب میں آئے، عمر بن عبدالعزیز ہو، امام ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، امام احمد بن حنبل ہو، امام ابن تیمیہ ہو، شیخ عبد القادر جیلانی ہو، امام غزالی ہو، کب کہا تھے عالم عرب میں. لیکن جیسے ہی دوسرا 1000 سال شروع ہوا، یہ مرکز جو ہے تجدید و احیاء دین کا، یہ بھارت بن گیا، ساؤتھ انڈیا، ساؤتھ ایشیا بن گیا. مجدد الفسانی 11ویں صدی کے مجدد کہاں، شاہ ولی اللہ دہلوی 12ویں صدی کے مجدد کہاں، سید احمد بریلوی جن کا خون جذب ہوا بالا کوٹ میں، یہ سب کے سب کہاں ہوئے؟ پھر یہ کہ اس پچھلی صدی میں جتنے آج میں رجال پیدا ہوئے پورے عالم اسلام میں جن کی ٹکر کا کوئی شخص پیدا نہیں ہوا، علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، پوری دنیا میں بتائیے، پوری دنیا میں آپ کو تفہیم ملے گی مولانا مودودی کی، مبلغ ملیں گے مولانا الیاس کے. یہ کیسے ہو گیا ہندوستان سے؟ در حقیقت یہ اس کی نشانی ہے، ہندوستان سے احیاء اسلام کا عالم بلند ہوگا، یہی سے فوجیں جائیں گی. علامہ اقبال نے بھی، اگرچہ بعض لوگوں کو مغالتا ہے کہ علامہ اقبال جو ہے وہ مہدی اور نزول مسیح کے قائل نہیں تھے، ان کے لیکچر میں ایک مقام ایسا ہے اس سے گمان ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے شعر کہا ہے، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون، کارواں زی وادی دور و دراز آید برون. خضر وقت حضرت مہدی، وہ تو عرب میں ان کا ظہور ہوگا، وہ خلوت جو ہے ان کی، ہمارے یہاں سنی اہل تسنن کے ہاں جو حدیث ہیں ان میں بھی یہ ہے کہ وہ چھپے ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی ایک بادشاہ کی موت کے بعد، جس کے بارے میں میرا گمان پختہ ہے شاہ فہد کے بعد خانہ جنگی ہوگی لازمن، اس لیے کہ ولی عہد جو ہے، جو پرنس عبداللہ ہے، وہ امریکہ کو پسند نہیں ہے، وہ تبدیل کرائے گا، جیسے اس نے اردن میں تبدیل کرایا، جیسے اس نے اور مختلف جگہوں پر تبدیل کرایا ہے، لیکن یہاں اگر تبدیلی ہوئی تو وہ خورے اس قسم کا تصادم شروع ہو جائے گا، اس میں کوئی شخص بھاگے گا مدینے سے، لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف اٹھ رہی ہوں گی کہ اسے چاہیے کہ اس کرائسس کے اندر اب مسلمانوں کی رہنمائی کرے، وہ بھاگ کر جا کر مکے میں پناہ گزین ہو جائے گا، چھپ جائے گا، پھر وہاں اہل اللہ اسے تلاش کریں گے، اس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، وہ نہیں چاہے گا کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، لیکن اسے مجبور کیا جائے گا کہ سامنے آؤ، لیکن اس کے لیے فوجیں کہاں سے چلیں گی؟ فوجیں اس زمین سے، کارواں زی وادی دور و دراز آید برون. یہ علامہ اقبال کا کہنا ہے، یہی حدیث کہتی ہے، یخرج الناس من المشرق، مشرق سے فوجیں چلیں گی، یؤتون عن المهدی یعنی سلطان ہی، جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کرے گی، اور پھر مہدی کی سرکردگی میں جو جنگیں ہوگی، بڑی بڑی جنگیں، الملحمۃ العظمیٰ، اس کے کئی دور آئیں گے، بہرحال اس کے بعد بالآخر خلافت علی منہاج النبوت کا نظام قائم ہوگا، اور وہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا. وہ دو حدیثیں یہاں پہ موجود ہیں اس کتابچے کے اندر، جس میں حضور نے فرمایا، ایک حدیث میں تو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ نے ساری زمین کو سکیڑ دیا، تو میں نے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، اور یہ مجھ سے سن لو، میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر دکھا دیے گئے. یہ خلافت جو ہوگی عالمی ہوگی، آفاقی ہوگی، کل روئے عرضی پر ہوگی، اس لیے کہ حضور بھیجے گئے ہیں پوری نوع انسانی کے لیے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. یہ ہونا ہے، لیکن اب سوچئے میرا اور آپ کا کردار کیا ہے، میں اور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں. اللہ کا شکر یہ ہوا ہے، افغانوں کی قربانیوں کا ایک خیر یہاں ظاہر ہوا ہے. وہ خیر کیا ہے؟ یہاں مسلمانوں کے مختلف طبقات ایک دوسرے کے قریب آ گئے، قرب پیدا ہوا، کنسنسس پیدا ہوا، تمام مذہبی عناصر، تمام مکاتب فکر، تمام فقہی مسالک، وہ سب متفق تھے طالبان کی حمایت پر. یہ دوسری بات ہے کہ معاملہ طول نہیں کھینچ سکا، اور طالبان نے حکمت عملی اختیار کی کہ جس طرح کی بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، یہ تو پورا افغانستان تہس نہس ہو جائے گا. ہم تو جانے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ عام غریب شہری جو ہے یہاں کا، مسلمان جو پہلے پسا ہوا ہے فاقوں سے اور وہ قید سالی سے، یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے. تو انہوں نے صحیح کیا ہے، اس وقت پیچھے نیچے ہٹ جانا میرے نزدیک بہت بہتر پالیسی تھی، اس کے بعد دیکھیں گے آئندہ. اس لیے کہ اپنے آپ کو بھی کسی وقت کے لیے بچا لینا بعض اوقات بہت موضوع ہوتا ہے. بہرحال ہمارے یہاں فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہم سب جمع ہوئے. اب پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو قرب پیدا ہوا ہے، یہ جو کنسنسس پیدا ہوا ہے، یہ جو اتفاق رائے پیدا ہوا ہے، اسے ایک مضبوط اتحاد کی شکل دی جائے، دینی جماعتوں کا اتحاد. سیکولر جماعتوں کو اس میں شامل نہ کیا جائے، کسی سیکولر تنظیم کا جو ہے اور کسی سیکولر جماعتوں کا، ہم صرف یہ کہ زمیمہ بن کر کوئی تحریک نہ چلائیں، خالص دینی تحریک، خالص دینی جماعتوں کا اتحاد ایک وجود میں آئے، اور اب نفاذ دین کی تحریک شروع ہو، مطالبہ ہو یہاں دین نافذ کرو، ٹھیک ہے یہ مطالبہ کر رہے ہیں بعض لوگ، ہم بھی ان کی تائید کریں گے، پورا آئین بحال کرو، یہ فوج کی حکومت یا فوج نما حکومت یا سول نما حکومت کے جو اصل میں فوج کی ہو، یہ پاکستان کے لیے مفید نہیں ہے، تاریخ ثابت کر چکی ہے، سارے حوادث جو ہے فوجیوں کی حکومت کے دوران ہوئے ہیں، پاکستان کے لیے اگرچہ یہ بات بھی ہے کہ جو دو دور یہاں پر آئے نواز شریف صاحب کی حکومت کے، اور پھر دو دور آئے ہیں بے نظیر بھٹو کی حکومت کے، اس کے بعد جمہوریت کا نام لیتے ہوئے کچھ شرم سی آتی ہے، جمہوریت کا تقاضا کرتے ہوئے زبان رکتی ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، جمہوریت سے کیا دیا اس ملک کو، لیکن بہرحال فوج کی حکومت نہیں، فوج ملازم کی حیثیت رکھتی ہے، وہ چوکی داروں کے لیے رکھے گئے ہیں، انہیں سارا معاملہ جو ہے سرحدوں کی حفاظت کا کرنا چاہیے، لیکن ملک کا انتظام جو ہے ظاہر بات ہے کہ جو ملک کے سویلینز ہیں ان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، بہرحال یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن دستور میں ترمیم اگر کر سکتی ہے حکومت، اس لیے کہ سپریم کورٹ نے کوئی محدود پیمانے پر انہیں اجازت دے رکھی ہے، تو جو دستور وہ اپنے مطلب کی لانا چاہتے ہیں ترمیم، اس میں ساتھ ہی دو ترمیمیں اور شامل کریں، نمبر ایک ترمیم یہ ہو کہ دفعہ 227 اسے قرارداد مقاصد کے ساتھ جوڑ دیا جائے، نو لیجسلیشن کین بی ڈن ڈپارٹمنٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنت، اس ملک میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے منافی نہیں ہو سکتی، آرٹیکل 227 اس کو جوڑا جائے قرارداد مقاصد 2A کے ساتھ، اور اس کے ساتھ جو سی آئی آئی جو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے اسے ختم کیا جائے، اس لیے کہ جب ہمارے ہاں فیڈرل شریعت کورٹ قائم ہو چکی ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ جائزہ لے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کون سا قانون ٹھیک ہے کون سا غلط ہے، تو فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے اس پر جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں دستور پاکستان، ان کے دائرہ کار سے خارج، آئلی قوانین قیامت ہے یہ، آئلی قوانین بھی دائرہ کار سے خارج، میں نے تو کہا تھا میں بہت ادب کرتا ہوں، ہمارے لیے تو وہ سلف کی یادگار ہے مولانا محمد تقی عثمانی مفتی صاحب، لیکن عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، اور میری آمد و رفت کیونکہ رہتی تھی مولانا مفتی شفیع صاحب کے ہاں، ان کے والد صاحب مرحوم کے ہاں، تو مجھے میں ذرا اپنی عمر کے اضافے کا جو ہے وہ لائسنس لے لیتا ہوں، میں نے انہیں ایک دفعہ پکڑ لیا تھا باب جبرائیل پر مدینہ منورہ میں، میں نے کہا تھا تمہیں شرم نہیں آتی اس شرعی عدالت کے جج بن کر بیٹھے ہوئے ہو جو آئلی قوانین کے بارے میں بھی کوئی رائے نہیں دے سکتے، انگریز نے بھی نہیں چھیڑے تھے ہمارے آئلی قوانین، اور بھارت میں بھارت کی مسلمانوں نے آج تک ہندوؤں کو اجازت نہیں دی ہے کہ وہ مسلمانوں کی آئلی قوانین میں کوئی دخل اندازی کر سکے، یہاں تک کہ جو ایک فیصلہ دے دیا تھا جو کلکتہ ہائی کورٹ نے اس کے خلاف شاہ بانو کیس میں، اس کے خلاف جو پھر ایجیٹیشن ہوا ہے، تمام دینی جماعتیں ایک ہو گئی، جیسے آج یہاں ہو گئی یہ طالبان کے معاملے میں، ایسے ہی وہاں پر پرسنل لا بورڈ بنا اور پرسنل لا بورڈ کے اندر تمام جماعتیں شامل ہو گئیں، اور ایسا زبردست ایجیٹیشن ہوا، کئی سو لوگوں نے جانے دے دی، لیکن نتیجہ کیا نکلا، راجیو گاندھی نے گھٹنے ٹیک دیے، اور اس نے اپنی پارلیمنٹ میں لوک سبھا میں اعلان کیا اور قانون پاس کرا دیا کہ ہندوستان کی کوئی عدالت بشمول سپریم کورٹ مسلمانوں کے آئلی قوانین میں دخل نہیں دے سکتے، یہ حال ہے ان مجبور مسلمانوں کا، مجبور ہے مقہور ہے دبے ہوئے ہیں پسے ہوئے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ آئلی قوانین جنہیں دیوبندیوں نے کہا کہ غلط ہے غیر اسلامی ہے، بریلویوں نے کہا غیر اسلامی ہے، اہل حدیث نے کہا غیر اسلامی ہے، مولانا مودودی نے فرمایا غیر اسلامی ہے، جماعت اسلامی اور بھی تمام جماعتوں نے کہا غیر اسلامی ہے، لیکن وہ آئلی قوانین کہنے کو تو آج تک بھی نافذ ہے جو غیر اسلامی ہے، بہرحال ہمیں یہ چاہیے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے اوپر جو پابندیاں ہیں کہ آئلی قوانین اس کے دائرہ کار سے باہر، مالی قوانین بھی 10 سال کے لیے باہر تھے، وہ 10 سال تو ختم ہو گئے، اس لیے فیڈرل شریعت کورٹ کو موقع مل گیا سود کے بارے میں بینک انٹرسٹ کے بارے میں اس نے اپنا فتوا دے دیا، اگرچہ وہ بھی اب 10 سال سے پڑا ہوا ہے کولڈ اسٹوریج کے اندر وہ فتوا. تو یہ مطالبے ہمیں لے کر اٹھنا چاہیے واضح طور پر. نمبر ایک، اس کو دفعہ 227 کو شامل کرو دفعہ 2A قرارداد مقاصد کے ساتھ، اور نمبر دو، فیڈرل شریعت طور پر جو پابندیاں ہیں وہ سب ختم کرو. اسلام کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں آنا پورے کے پورے داخل ہو، یہ نہیں کہ یہ چیز اس سے باہر یہ چیز اس سے باہر. شریعت سے کوئی شے بھی مستثنی نہیں ہو سکتی، پوری زندگی اس کے تمام شعبوں کو شریعت کے تابع لانا ہوگا. یہ کام کرنے کے لیے فیڈرل شریعت کوڈ کے اوپر جو پابندیاں ہیں وہ ختم کی جائے، فیڈرل شریعت کوڈ کے ججز کا معیار ہائی کورٹ کے ججز کے برابر کیا جائے، اور وہ جو ہماری کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ کو لے کر فیڈرل شریعت کوڈ کے کئی اور بینچ بنائے جائیں تاکہ تیزی کے ساتھ اسلامائزیشن آف لاس کا عمل جو ہے وہ جاری ہو جائے اور یہاں اسلام آئے. اس لیے کہ مواد بہت ہے ہمارے یہاں انٹیلیجنسیا تک کے اندر، جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں. افغانستان میں یہ بات نہیں تھی، وہاں کا جدید تعلیم یافتہ طبقہ سارا کا سارا روس سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا، ان کے دماغوں کے اندر کمیونزم اور مارکسزم بھرا ہوا تھا اور آج تک بھرا ہوا ہے. پاکستان کا معاملہ وہ نہیں ہے اللہ کے فضل سے، یہاں تعلیم یافتہ لوگ اسلام پر قائل ہیں، اسلام پر قائم ہیں، اسلام پر مطمئن ہیں، ان کو شرع صدر حاصل ہے اسلام پر، لہذا یہاں پر وہ کام بڑے آسانی سے ہو سکتا ہے. صرف یہ کہ 2 ترمیموں کی ضرورت ہے دستور کے اندر. اور نمبر 3 یہ کہ انسداد سود کا معاملہ، اب انہوں نے 1 سال کی جو مہلت لی تھی، ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے، ڈٹ کر کھڑے ہو جانا چاہیے، جانے دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ اس میں اب 1 دن کی بھی مزید تاخیر ہم برداشت نہیں کریں گے. جب تک اس کے لیے پہلے سے تیاری نہیں ہوگی، حکومت خاموشی سے جائے گی اور ججز سے کوئی بات کرے گی اس کے چیمبرز میں جا کر، اور پھر کوئی مہلت لے کر آ جائے گی. اس کے لیے پہلے سے تیار ہونے کی ضرورت ہے. اور کہیے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے لمبے لمبی ریسرچز کی، آپ کے پاس کئی رپورٹیں موجود ہیں. سب سے پہلے جو ہماری آئیڈیالوجی کاؤنسل تھی اس کی رپورٹ ہمارے ساتھ موجود ہے، اس کے بعد مسلم یونیورسٹی جو ہے اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کی، اس کے شعبے کی سفارشات موجود ہیں. پھر ظفر الحق صاحب، راجہ ظفر الحق صاحب کی سرکردگی میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، اس کی سفارشات موجود ہیں. کسی ایک کو لے لیں اور نافذ کر دیں. خاص طور پر ان میں سے موسٹ ریسنٹ جو ہے وہ راجہ ظفر الحق صاحب کی کمیٹی کی ہے، اور میں نے تو وہ رپورٹ نہیں دیکھی، لیکن ایک عظیم شخصیت ہمارے مابین وہ اس وقت موجود نہیں ہے، جیل میں ہے. انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے وہ رپورٹ دیکھی ہے، اور وہ ہماری جو اپنی تجاویز تھیں جو پروفیسر خورشید صاحب نے مرتب کی تھی ان سے بھی بہتر ہے. یہ قول ہے، اب میں بات کھلی گئی ہے، قاضی حسین احمد صاحب کا قول ہے کہ میں نے وہ سفارشات دیکھی ہیں، راجہ ظفر الحق صاحب کی کمیٹی نے جو پیش کی ہیں، اور وہ اس سے بھی بہتر ہے جو پروفیسر خورشید صاحب نے مرتب کی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اسے بسم اللہ کر لی جائے. جب تک ہم معین بات نہیں کریں گے، سود بند کر دو، سود بند کر دو، سود بند کر دو، وہ لوگ کہیں گے بھائی سود کا جب بدل کیا ہے؟ بے بدل ہے نا. آخر یہ کمیٹیاں بنائی گئی تھیں، ان کے اوپر لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، قوم کا سرمایہ قوم کا وقت خرچ ہوا ہے. آپ کسی ایک سے آغاز کر لیجئے، پھر کوئی کمی بیشی ہوگی، کوئی اصلاح ہوگی، کوئی ترمیم ہوگی، ہوتی رہے گی. یہ 3 معین مطالبے لے کر ہمیں اٹھنا چاہیے، پوری طاقت کے ساتھ اٹھنا چاہیے. اب یہ سمجھ لیجئے افغانستان اور پاکستان یہ 2 ممالک ہیں جہاں سے احیاء اسلام کا جو ہے دوبارہ غلغلہ بلند ہوگا، اسلامی نظام قائم ہوگا، وہ لازمن ہونا ہے. لیکن یہ ہے اس وقت ہم پر زیادہ ذمہ داری آ گئی. افغانوں نے جو بھی سختیاں جھیل لی ہیں، جو قربانیاں دے دی ہیں، فی الوقت ان کے لیے تو مجبوری ہو گئی ہے، انہیں تو کچھ نہ کچھ جو ہے لو پروفائل اختیار کرنا پڑے گا. لیکن اب ضرورت ہے اس کی کہ ہم مسلمانوں نے پاکستان ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں، جمع ہو جائیں، اور اس کو ایک مستقل متحدہ محاذ کی حیثیت دے کر، یہی جو ہمارا دفاع پاکستان اور دفاع افغانستان کونسل ہے، ان دونوں کو جمع کر دیجئے. دونوں کا دفاع اسلام کے دفاع سے ہوگا، پاکستان کا دفاع بھی بغیر اسلام کے دفاع کے ممکن نہیں ہے، اور افغانستان کا دفاع بھی بغیر اسلام کے دفاع کے ممکن نہیں ہے. اسلام کے دفاع کے لیے ایک بہت بڑا متحدہ محاذ دینی جماعتوں کا قائم ہو جائے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر یہ 2 کام ہو گئے تو نتیجہ کیا نکلے گا، وہ میں سورہ روم کی آیات کے حوالے سے آپ کو سنا رہا ہوں. یہ مرحلہ آیا تھا آپ کے علم میں ہوگا سن 490 میں، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے، آج طالبان ہمارے قریب کی سرزمین افغانستان میں وقتی طور پر مغلوب ہو گئے، وهم من بعد غلبهم سیغلبون، اور وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد دوبارہ غالب آئیں گے، فی بضع سنین، صرف چند سالوں کے اندر، للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون، اللہ تعالیٰ ہی کا اختیار تھا پہلے بھی اور اللہ کا اختیار ہے بعد میں بھی، اور اس لوگ اہل ایمان بھی بہت خوشیاں منا رہے ہوں گے، بنصر اللہ، اللہ کی مدد آ چکی ہوگی، ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم، اور اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، وہ عزیز اور رحیم ہے۔ تو جیسا کہ اس وقت رومیوں کی مغلوبیت جو ہے وہ غلبے کے اندر بدل گئی سن 624 میں، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کو فتح عظیم عطا کر دی۔ کاش کہ پاکستان میں بھی اسی عرصے کے اندر اسلامی انقلاب اپنے تکمیلی مراحل کو پہنچ جائے اور ہمارے قریب کی سرزمین میں طالبان بھی دوبارہ پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جائے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، یہ چیز اللہ تعالیٰ پر ہرگز بھاری نہیں ہے، اللہ کے لیے ہرگز مشکل نہیں ہے۔ قوموں کی زندگی میں، تحریکوں کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، تلکل ایام ندابرھا بین الناس، اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساتھیوں، مشعلوں کو تیز کرو، ضرورت تو اس بات کی ہے، جنگ بازوں کا، ملک گیروں کا قافلہ تیز گام ہے کتنا، اور بھی قافلوں کو تیز کرو۔ وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری صحیح و عمل کا پھل دے، بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے، ابھی ہے کچھ امتحان باقی، فلاکتوں کے نشان باقی، قدم نہ پیچھے ہٹے کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے۔ اور رئیس اہل نظر سے کہہ دو آزمائش سے جینا ہارے، جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے۔ میں آپ کو بتا ہی دوں راز کی بات، یہ نظم لکھی تھی رئیس امروہوی صاحب نے 1953 میں، جب مولانا مودودی کو بھی ایک فوجی عدالت نے پھانسی کی سزا سنائی تھی اور مولانا نیازی صاحب کو بھی۔ اس زمانے میں جو حالات تھے، میں میڈیکل کالج کا طالب علم تھا، جمعیت کا ناظم اعلیٰ تھا، عزم میں ایک رسالہ نکلتا تھا میرا جو جمعیت کا تھا، میں نے اس میں یہ اشعار شائع کیے، اور رئیس کے نیچے زیر لگا کر رئیس سے اہل نظر سے کہہ دو، رئیس نے تو اپنا نام جو ہے بطور تخلص اس شعر میں استعمال کیا تھا نا، کہ رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جینا ہارے، جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے۔ میں نے زیر لگایا رئیس سے اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جینا ہارے۔ مولانا مودودی جو اس وقت جیل میں تھے، رئیس سے اہل نظر کی حیثیت سے ان کو خطاب کر کے میں نے وہ پرچہ خاص طور پر یہاں لاہور جیل میں انہیں پہنچا دیا تھا۔ اب ہمیں اسی کے لیے تیاری کرنی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں وہ اپنی جانیں پیش کر چکے، منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، ہمیں انتظار کرنا ہے کہ کب اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرمائے اور ہمارا بھی نذرانہ قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔